السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 383. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں رمضان عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ کی جتنی عبادات تھیں، دعائیں تھیں، انفاق، تلاوت قرآن سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ ہم کو ایسے کئی رمضان عطا کرے. کئی دنوں کے بعد ہم اپنی کلاس میں واپس آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، اور یہ علم ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہو، آمین. جیسے کہ ہم عقیدے میں پڑھ رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے آئے ہیں. الحمدللہ 2/3 بک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب صرف 1/3 باقی بچی ہے. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، اور کئی نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، عقیدتاً بھی اور ہر لحاظ سے. کچھ لوگوں نے کوئی فیلڈ میں ایکسٹریم اختیار کی، یعنی شدت پسندی، اور کچھ فرقے کسی اور راستے پر نکل گئے. لیکن الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کچھ لوگوں کو ایسے رکھا حق پر، جو ہمیشہ حق پر قائم رہے اور قرآن اور سنت کو تھامے رہے. تو ہمیشہ جو قرآن اور سنت کو تھامے رہنے والے لوگ تھے، ہو سکتا ان کا نام الگ الگ ہو، یعنی کوئی ایک نام ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت کو فالو کرنے والے لوگ، یعنی قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے لوگ. تو ہمیشہ سے وہ اعتدال پر رہے ہیں، جسے امت وسط کہا گیا ہے کہ امت وسطا. تو یہاں پر جو پچھلی امتیں تھیں وہ بھی راہ اعتدال سے ہٹ گئی تھیں، لیکن الحمدللہ امت محمدیہ تمام امتوں میں بھی امت وسط ہے، اور جو معاملات ہیں اور عقائد ہیں اور جو فرائض ہیں اس میں بھی وہ اعتدال سے کام لیتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہودی کس طرح سے گمراہ ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. یعنی وہ لوگوں نے ناقص، یعنی ایک مخلوق کو خالق کے برابر ملا دیا، نعوذ باللہ، اور یہ سب سے بڑا جرم تھا. پھر انبیاء کے بارے میں ان لوگوں نے کس طرح سے غلو سے کام لیا. یہودیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تکذیب کی، انکار کر دیا، اور نصارہ نے غلو سے کام لیتے ہوئے، نعوذ باللہ، ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا، یعنی الہ کا درجہ دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. جبکہ امت مسلمہ کس طرح سے تمام انبیاء پر ایمان لاتی ہے، اور تمام انبیاء کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جانتی ہے، الحمدللہ. پھر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ دونوں نے شدت پسندی سے کام لیا. کچھ لوگوں نے اتنی کمی کر دی کہ کچھ عبادت کو عبادت ہی نہیں رہنے دیا، اور نمازوں کو بھی ضائع کیا، اور کچھ لوگوں نے دنیا کو عبادت کا نام دے دیا. کچھ لوگ جیسے نصارہ ہیں، ان کے نزدیک طہارت اور پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یعنی غسل وغیرہ ان کے یہاں لازم نہیں، چاہے حیض کے بعد فارغ ہوئے ہوں یا پھر جنابت کا، ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ پاکیزگی اختیار کی جائے. ان کے یہاں پیشاب کے چھینٹوں سے بھی کوئی بچاؤ نہیں ہے، پیشاب کے چھینٹے لگے ہوں یا پیشاب لگا ہو، پھر بھی وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے جسم یا لباس پر نجاست لگ جائے تو وہ اس کپڑے کو ہی کاٹ پھینکتے ہیں یا اسے نکال دیتے ہیں، یعنی پانی سے طہارت نہیں حاصل کی جاتی ان کے یہاں پر. اور یہ بھی بات آپ جانتے ہیں کہ حائضہ کے ہاتھ سے وہ کھانا پینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، حائضہ کو نجس سمجھتے تھے اور اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. جبکہ الحمدللہ آپ دیکھیں امت مسلمہ، اگر کوئی چھینٹے لگے ہوں، کوئی نجاست لگی ہے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کو سوکھ جائے تو کھرچ دیں، اور پانی ہو تو اس کو پانی سے دھو لیں، الحمدللہ وہ کپڑا پاک اور صاف ہو جائے گا. پھر غسل کے بارے میں بھی ہمارے یہاں اعتدال ہے کہ حیض کے بعد اور جنابت کے بعد غسل کیا جائے. اسی طرح سے حائضہ کے تعلق سے جو اعتدال ہے امت مسلمہ میں، کہ حائضہ سے صرف چند کام نہیں لیے جائیں گے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ طواف نہیں کر سکتی، اور شوہر بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، اس کے علاوہ اس سے سارے کام لیے جا سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے تمام دوسرے امتوں اور امت مسلمہ میں یہ فرق رہا ہے کہ امت مسلمہ اعتدال پر قائم ہے، الحمدللہ. اور اسی طرح سے اور دوسرے معاملات بھی آ جاتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا قصاص ہو، اس میں بھی اعتدال کا رویہ اختیار کیا گیا. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کو قصاص دینے کا بھی حکم ہے اور دیت کا بھی حکم ہے، بیچ کی راہ نکالی گئی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جو آج کا خاص ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں کیسے دوسرے جو فرقے ہیں گمراہ ہوئے، اور امت مسلمہ کو کس طرح سے اعتدال پر قائم رہنا چاہیے. جیسے اہل سنت صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے تعطیل، اہل تعطیل جہمیہ اور اہل تمثیل مشبہ کے درمیان راہ اعتدال اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی جو اللہ اور رسول پر سچا ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ اعتدال پر ہیں، جہمیہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اور مشبہ، یعنی جو لوگ مشبہ مطلب جو لوگ مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ دونوں گمراہ ہوئے. جیسے جہمیہ کے بارے میں ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں، اب تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، بلکہ اس میں سے جو شدت پسند لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا نام ثابت کرنا جائز ہے اور نہ صفت، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے لیے صفت ہم قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے لیے نام ثابت کریں گے تو اسے انسانوں سے تشبیہ دے دیں گے، کیونکہ انسانوں کے بھی نام ہوتے ہیں، اور اگر صفت ثابت کریں گے تو اسے موصوفات کے ساتھ تشبیہ دینے کے مرتکب ہیں، یعنی کسی کے ساتھ آپ نے ملا دیا اس کو. جیسے صفہ موصوفہ ہوتا ہے نا، گرامر کے ایک ٹرم ہے. تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو نہ اسماء سے یاد کریں گے نہ صفات سے یاد کریں گے، یہ جہمیہ کا کہنا ہے. جہمیہ فرقہ تھا جو کہ راہ اعتدال سے ہٹ گیا تھا، اور پھر ان کو جو اس کا بانی تھا صفوان بن جہم، اس کو سرعام پھانسی دے دی گئی تھی عید کے دن، کہ اس نے بہت زیادہ عجیب انہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا تھا. تو جہمیہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو جائز قرار دیں گے نہ ہی اسم کو جائز قرار دیں گے، ان کی سوچ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اور جو معتزلہ فرقہ ہے جس میں منکرین حدیث بھی آتے ہیں کچھ لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور اسماء کا انکار کرتے ہیں، اور جو اشعریہ ہے یہ تمام اسماء اور سات صفات کا اس بات کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اشعریہ کے بارے میں، پہلے یہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اشعریہ نے. تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں وہ اہل تعطیل میں آتے ہیں. تعطیل مطلب جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو غلط قرار دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو مثالوں سے تشبیہ دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے الوجہ چہرے کا اثبات واجب ہے، اور یہ چہرہ اولاد آدم کے خوبصورت ترین شخص کے چہرے جیسا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے ساتھ مخاطب کیا جسے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر ہم چہرے کا وہی معنی سمجھتے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور سب سے خوبصورت چیز جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ انسان ہے. نعوذ باللہ، نہیں، وہ لوگ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی انسان کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جاہ و جلال والا اور عزت والا ہے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو انسانوں جیسے چہرے سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے، نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ انسان کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مخلوق کے جیسا خالق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہم یہ مختصراً جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کافی دن سے اسے ٹچ میں نہیں تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال تھے اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فعل صادر نہیں ہو سکتا، یا نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی سے قدریہ کا عقیدہ پیدا ہوا تھا، آپ لوگ جانتے ہوں گے. یعنی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بندے جو فعل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ کیا فیل کرنے والا ہے. کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ. تو لہذا یہ قدریہ فرقہ تھا جو اس طرح سے کہتے تھے، یا پھر جو جبریہ فرقہ تھا جو اس طرح سے کہتے تھے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو معتزلہ، خوارج، جہمیہ، جبریہ، مرجیہ، یہ سارے فرقے گمراہ فرقے کہلائے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ایک فرقہ تھا خوارج، جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں جنگ ہوئی تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سب کافر ہیں، کیونکہ اسی بنا پر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو نکالا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے, اور ان کے نزدیک یعنی جو خوارج تھے ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا قتل واجب تھا, یعنی وہ اس کو نیکی سمجھ رہے تھے, نعوذ باللہ. تو یہ بھی غلط ہے, جبکہ قرآن سے بات ثابت ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا نا کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوں تو کیا کیا جائے گا, ان میں صلح کروائی جائے گی نا. سورہ حجرات آپ لوگوں کا پڑھا ہوا ہے, آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے کہ سورہ حجرات میں جو آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آمنے سامنے ہوں تو کیا کرایا جائے, اس میں دونوں کے درمیان کیا کرائی جائے, صلح کرائی جائے, ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ دلیل ہے نہیں ہے کہ یعنی ایسا ہو بھی سکتا ہے, پاسبل ہے کہ دو مسلمان لوگ آپس میں لڑ پڑے, پاسبل ہے یا نہیں ہے کہ دونوں کا آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ دونوں کافر ہو جائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. جی گناہگار ہو سکتے ہیں کوئی بھی لوگ, اگر جو دو لوگ مسلمان آپس میں لڑ پڑے, اور ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے. یعنی ہم جو کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں اس میں کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کو معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, اور وہ مومن ہی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا, یہ کافر کہلائے گا, مومن ہی کہلائے گا وہ اگر سچے دل سے معافی مانگے گا, اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو سارے فرقے تھے خوارج وغیرہ, ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کہ جب اگر انسان کو ایک بڑا گناہ کر لے تب وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے, ہے نا, ان کا کانسیپٹ یہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے, ہم جو صحیح مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اس کی ہم ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکتے. وہ استوا علی العرش ہے, یہ تو معلوم ہے کہ وہ ساتھ میں یعنی آسمان سے اوپر سب سے عرش پر مستوی ہے, لیکن ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے, ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے, وہ کیسے استوا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, ہے نا, یہ غیب میں سے ہے. اور جب وہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے تو اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے, وہ اس کی شان کے لائق ہے. اگر وہ آسمانی دنیا پر نزول بھی فرماتے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجابت کے بارے میں, کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے قریب ہے تو قریب ہونے کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ انسانوں کے برابر آ گیا, مخلوق کے برابر آ گیا ہے, نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے شاعن شان ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے وہ قریب ہو سکتا ہے. وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے, ہے نا, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. تو قریب ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ برابر آ گیا ہے, نہیں, یہ اس کی صفت اور اس کے شاعن شان ہے کہ جس کے لائق وہ ہے اور وہ ہماری بات سنتا ہے اور ہم سے قریب بھی ہے اور وہ استوا علی العرش بھی ہے, ہم اس کے بارے میں تشریح نہیں کر سکتے. پھر قرآن کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, حقیقی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ مخلوق نہیں ہے, ہے نا, اور رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے. قرآن کو اگر مخلوق کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا, کتنا بڑا نقصان ہوتا. پھر لوگ کہتے کہ مخلوق سے غلطیاں ہوتی ہیں تو لہٰذا قرآن میں بھی یہ غلطی ہے, لہٰذا اس کو ہٹا دو. اچھا قرآن کو اگر ہم لکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں رہا؟ نہیں, ایسا نہیں, ہمارے لکھنے سے بھی لکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا کلام ہے, ہمارے پڑھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں پڑھا تھا اور فتنہ قبر کے بارے میں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب کس طرح سے ہوتا ہے. پیج نمبر 383 سے ہم لوگ اب سٹارٹ کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے منکرین حدیث قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور وہ دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ حدیث میں ہے, یعنی جو واضح طور پر حکم ہے یا واضح طور پر جو معلومات ہے وہ حدیث میں آتی ہے قبر کے عذاب کی. قرآن میں بھی موجود ہے دلائل, ابھی ہم وہی دیکھیں گے, لیکن قرآن میں بالکل پراپر ویسے جیسے حدیث میں ہے ویسا نہیں ہے, مبہم انداز میں کہا گیا ہے, لیکن وہ قبر کے عذاب پر ہی مبنی دلائل ہیں الحمدللہ. تو اسی بنا پر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں, وہ حدیث کو ہی نہیں مانتے, تو وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے جبکہ کئی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے, ہم نے پڑھا تھا نا کہ, اور یہ حدیث آپ لوگوں سے کئی بار گزری بھی ہوگی آپ کی نظر سے, کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر یعنی تم اگر مردوں کی آواز سن لیتے کہ ان کو قبر میں کس طرح سے عذاب ہو رہا ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے. ٹھیک ہے, یعنی اتنا سخت ہوتا ہے عذاب قبر کہ اگر کوئی سن لیتا تو اپنے پیاروں کو کبھی قبر میں دفن نہ کرتا, اور کیا حکمت ہے اس میں قبر کے عذاب کی جو پردہ پوشی ہے، تو کیا حکمت ہے کہ لوگ ڈر کے مارے ایسا نہ کہ اپنے پیاروں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دیں. دوسرا، اسے چھپا کر رکھنے میں میت کی پردہ پوشی ہے. اور تیسرا، اس کے اہل خانہ پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں، اگر اس کی چیخوں پکار کو سن لے تو کبھی ان کو چین نصیب نہ ہو. اور یہ بھی ہے کہ گھر والے شرمسار نہ ہوں، کیونکہ اگر لوگ سن لیں گے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے تو گھر والوں کو تانا دیں گے کہ کتنا گناہگار تھا تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بیٹا. پھر ایک اور وجہ، اسے سن کر ہم خود بھی ہلاک ہو جائیں، کیونکہ جب قبر میں کوئی یعنی جو ہوتا ہے بندہ وہ چیختا ہے تو وہ معمولی قسم کی چیخ نہیں ہوتی، اگر لوگ اسے سن لیں تو خود بھی بے ہوش ہو جائیں یا مر جائیں. اور اگر ان لوگوں کی چیخیں سن لیں تو عذاب قبر پر ایمان لانا ایمان بالغیب کے زمرے سے نکل جائے گا. یعنی ایمان بالغیب جو ہے وہ بھی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا. اگر قبر کا عذاب کھول کر بتا دیا جاتا تو پھر غیب کیا باقی رہتا، سب تو کھل کر سامنے آ جاتا اور غیب نہ رہتا ہو. تو لہٰذا یہ بندے کا امتحان ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے. یعنی اگر آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے تو ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا چاہیے، اس میں زیادہ سوال در جواب حجت بازی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ منکرین حدیث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب میت کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہہ دے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہہ دے کہ ہائے خرابی، مجھے کہاں لیے جاتے ہو. اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر شے سنتی ہے، اگر وہ سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اور قبر میں چیخ مارنے کے تعلق سے جو رسول اکرم کی بات ہم کو ملتی ہے کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر شے سنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں انعامات اور عذاب کا اثبات، یعنی یہ بھی ہمیں ثبوت سے دلیل سے بات ہم کو ملتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اس ابتلا کے بعد نعمتیں ہیں یا پھر عذاب ہے. سما، یہ سما اس لیے نہیں ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے، بلکہ سوال و جواب کے بعد انسان کو فوراً عذاب دیا جاتا ہے یا اسے نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے. جس طرح کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا تو اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، جبکہ صحیح جواب دینے والے کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر بڑی کر دی جاتی ہے، وسعت پیدا کر دی جاتی ہے قبر میں. اب یہ جو عذاب ہے، یہ نعمتیں ہیں، تو وہ روح کے ساتھ تعلق ہے اس کا یا بدن کے ساتھ تعلق ہے یا ان دونوں کے ساتھ تعلق ہے؟ اہل سنت کے نزدیک معروف یہ ہے کہ ان کا اصل تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ بدن اس کے تابع ہوتا ہے. جس طرح کی دنیا میں عذاب بدن کو ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے، اور جس طرح کی دنیا میں شرعی احکام ظاہر پر نافذ ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کے برعکس باطن پر، تو قبر میں عذاب یا نعمتوں کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے مگر جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کا مستقل جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی عذاب جسم کو ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوا کرتی ہے، مگر اس کا وقوع انتہائی نادر ہوتا ہے. اصل عذاب یہ ہے کہ وہ روح کو ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگوں نے سوال یہ کیا کہ اچھا جب ہم قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو جسم تو صحیح سلامت ہے، نہیں دو تین دن کے بعد اگر آپ قبر کھودیں گے تو جسم ویسا کا ویسی رہے گا، تھوڑے دن کے بعد جسم خراب ہونا شروع ہوگا، اسکن خراب ہونا شروع ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ عذاب جو ہے وہ بدن کو نہیں ہوتا ہے، بدن سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ روح سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جیسے قبر کے بارے میں قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، وسیع کر دی جاتی ہے نا، تو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. اگر ہم کھود کر دیکھیں گے قبر، تو جتنی قبر ہم نے کھو دی تھی وہ اتنی ہی رہے گی جتنا گڑھا ہم نے کھودا تھا. جبکہ مرنے والے کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا گیا، اس کی روح پر وہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بدن پر نہیں. جی، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، ہم کو دلیل ملتی ہے انعام اور عذاب کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلیل ملتی ہے. ترجمہ ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 83-94. بھلا کیوں نہیں جب روح گلے تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھتے رہے ہوتے ہو جبکہ ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو. پھر کیوں نہیں اگر تم غیر محکوم ہو تو واپس کر لیتے اس کو اگر تم سچے ہو تو؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہو، یعنی نیک لوگوں میں سے، تو اس کے لیے آرام اور راحت اور نعمتوں والا باغ ہے. اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا سلام ہو تجھ پر دائیں طرف والوں سے. اور اگر ہو وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے تو اس کی مہمان نوازی ہوگی بہت کھولتے پانے سے اور جہنم میں داخلے سے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو یہ دراصل قبر کے عذاب پر دلیل ہے یہ آیت، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. یعنی وہ قبر میں ڈالنے کے ساتھ ہی، یعنی قبر میں ڈالنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک اور آیت ہم کو بطور دلیل کے ملتی ہے قبر کے عذاب پر، النار یعرضون علیہا غدوما وعشیا، انہیں صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آل فرعون کے بارے میں آتا ہے جو کہ قیامت آنے سے پہلے کی بات ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہم کو ملتی ہے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو، اور سورہ انعام میں ہم کو ملتا ہے، اور اگر تو اس وقت دیکھے جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشی میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں باہر نکالو، کیونکہ وہ اپنی جانیں باہر نکالنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ بخیل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عذاب ملنے والا ہے، لہذا ان کو عذاب کی جب خوشخبری دی جاتی تو وہ جان نکالنے پر تیار نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی جانیں خود باہر نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. آج کے دن کی بات ہے یہاں پر اصل میں، تو اس سے کیا پتہ چلے کہ قیامت تو جب قائم ہوگی اس وقت عذاب شروع ہوگا، تو اصل جو عذاب ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے بد کردار لوگوں کو، وہ قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس دن فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کی روحیں نکالنے کے بعد ہی وہ عذاب شروع کر دیا جاتا ہے، اور یہی عذاب قبر ہے. ایک اور قرآن کی دلیل ہم کو ملتی ہے، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وہ لوگ کہ جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فوراً ان پر سلامتی بھیج دی جاتی ہے، ان کو عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر انعامات بھی دفن کرنے کے ساتھ ہی شروع کر دیے جاتے ہیں. اب یہ تو قرآن کی آیتیں تھیں جو بطور دلیل کے ہم کو ملتی ہیں، اب ہم احادیث دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کیسے قبر کے عذاب میں کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، مومن کی روح سے کہا جاتا ہے، اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل، اس بشارت پر وہ خوش ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے باہر آ جاتی ہے، اس دوران اگرچہ بدن کو تکلیف ہو سکتی ہے مگر روح شاداں اور فرحاں رہتی ہے. سبحان اللہ، جس سے کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے بظاہر جسم پر بدن پر تکلیف طاری ہو، یعنی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا کوئی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی روح بہت زیادہ آسانی اور سرشاری سے نکل جائے. ٹھیک ہے، تو ہم جسم کی تکلیف کو دیکھ کر کسی میت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہ بہت گناہگار ہے، ان کی روح ان کے بدن پر بہت تکلیف ہے، تو نہیں. اور اس کی دلیل ہم کو کہاں سے ملتی ہے کہ اگر بظاہر بدن پر بہت تکلیف کے اثر ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ انسان گناہگار ہی ہوگا، کوئی دلیل آپ دے سکتے ہیں؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد کسی کے تعلق سے یہ نہیں کہوں گی کہ جس کو تکلیف ہوتا ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا گناہگار بندہ، کیونکہ رسول اکرم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی، ہے نا، آپ کو بخار دو لوگوں کے برابر بخار تھا، آپ کا سر پھٹا جا رہا تھا درد سے، اور آپ موت کی سختیوں کو دیکھ کر کہتے جاتے تھے، پانی اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے تھے پیالے سے پانی لے کر، اور کہتے تھے کہ موت کی سختیاں برحق ہے، اتنی تکلیف تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں آئندہ کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہوں گی جس کو بظاہر تکلیف نظر آ رہی ہو کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کر ایسا کہتے ہیں کہ ہائے کتنی مشکل، دیکھو سکون سے جان بھی نہیں نکل رہی ان کی، ایسا کہتے ہیں نا ہم، یا بڑے گناہگار تھے جبھی تو جان نہیں نکل رہی، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کسی کے بھی بارے میں. تو بعض وقت بدن پر تکلیف ہوتی ہے لیکن روح شاداں اور فرحاں ہوتی ہے اگر وہ نیک ہو، اور سنت سے تو تواتر سے یہ بات ثابت ہے قبر کے عذاب کے بارے میں. ابن عباس سے مروی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑی بات کے بارے میں عذاب نہیں دیا جا رہا. ہم جانتے ہیں کن دو باتوں پر عذاب تھا، ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور. جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انعام اور عذاب کے تعلق سے اجماع کی روح سے دلائل، یعنی ابھی تو ہم نے قرآن اور سنت سے دلائل دیکھے، اب اجماع مطلب تمام علماء کا جس پر اتفاق ہو، یعنی تمام علماء بیک وقت اس بات سے راضی ہیں اور ایگری ہیں کہ ہاں قبر کا عذاب برحق ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کے تمام مسلمان دعا کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، یہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا مانگنا ہے کس بات کی دلیل ہے آپ بتائیے؟ یہ دعا مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ عذاب قبر ہوگا تو ہی دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو عذاب قبر سے بچا، ہے نا؟ اگر قبر کا عذاب ہوتا ہی نہ تو اس سے دعا کیوں کرتے پھر اس سے بچنے کے لیے؟ تو عذاب قبر ہے اس لیے اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ایک دلیل ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اسی لیے اس سے پناہ مانگتے ہیں. تو اگر عذاب قبر ثابت نہ ہوتا تو لوگوں کا اس سے اللہ کی پناہ مانگنا صحیح نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز موجود ہی نہیں اس سے اللہ کی پناہ کیوں مانگی جائے گی؟ لہذا اہل اسلام کا یہ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں. اب اگر سوال کوئی کرتا ہے کہ کیا عذاب قبر یا اس کی نعمتیں دائمی ہیں یا ان میں انقطاع آ جائے گا، یعنی ڈسکنٹینیویشن، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے لیے عذاب قبر دائمی ہوگا، ان سے عذاب قبر کا ٹل جانا ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں، اور اگر ان سے عذاب قبر ٹل جاتا ہے تو ان کے لیے راحت ہوگا، تو راحت کے مستحق وہ نہیں ہیں. تو مدت جس قدر بھی لمبی ہو قیامت تک وہ عذاب قبر سے دوچار رہیں گے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی جس قوم کو غرقاب کر دیا گیا تھا انہیں ابھی تک اس آگ میں عذاب دیا جا رہا ہے جس میں انہیں داخل کیا گیا تھا، اور وہ قیامت تک مسلسل جاری رہے گا. اسی طرح آل فرعون کو بھی صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے درمیان کفار سے عذاب قبر میں تخفیف یعنی کمی کر دی جائے گی، جس کے لیے وہ اس ارشاد باری سے دلیل لاتے ہیں کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، یہ کہتے ہوئے کہ ہائے ہائے کس نے جگا دیا ہم کو ہماری خوابگاہ سے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی قبریں ان کی خوابگاہیں ہی ہوں گی اگرچہ انہیں ان میں عذاب ہی دیا جاتا رہا ہو. ہاں، اب جو گنہگار لوگ ہیں لیکن اہل ایمان میں سے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ عذاب قبر کا فیصلہ کس طرح فرمائے گا؟ تو ان کا عذاب دائمی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی، طویل بھی ہو سکتا ہے یعنی لمبا اور مختصر بھی، اور یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس پر ڈیپینڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے. عذاب قبر قیامت کے دن کے عذاب سے ہلکا ہوگا، اس لیے کہ عذاب قبر میں ذلت اور رسوائی نہیں ہے، جبکہ آخرت میں یا آخرت کے عذاب میں کیا ہوگا؟ رسوائی بھی ہوگی، آر بھی ہوگا یعنی شرم بھی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت گواہ موجود ہوں گے، جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ غافر میں، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لاتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ. یعنی قیامت کے دن تو ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے گا، نہیں اگر ہمارے اعضا تھے تو وہ ہمارے اعضا ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا؟ یہ ہاتھ اور پیر سب کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہ بول اٹھیں گے. اگر آدمی کا جوڑ جوڑ اکھڑ جائے، اسے درندے کھا جائیں اور آندھیاں اڑا لے جائیں، تو اسے سوال کس طرح ہوگا؟ اسے عذاب کس طرح ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ ایک غیبی امر ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب میں ان چیزوں کو جمع کرنے پر قادر ہے، اگرچہ ہم دنیا میں ان چیزوں کو الگ الگ اور دور دور دیکھتے ہیں، مگر عالم غیب میں انہیں جمع کر دیا جائے گا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں ہو. یعنی ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے ہر ایک کے بارے میں. جی، تو جیسے کہ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفس کی جو خیانتیں ہیں یا جو بھی ہمارے نفس کے اندر خیالات اٹھتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفس کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہنا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یعنی اگر کوئی شخص جل کر مرا ہو یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، یا اس کی روح سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس کی روح کو عذاب یا ثواب ملے گا. اب سوال کوئی کرتا ہے اگر کہ میت کو تنگ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس میں حد نگاہ تک وسعت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے، تو جبکہ ہم تو قبر دیکھتے ہیں تو جتنی کی اتنی ہی رہتی ہے. تو عالم غیب کو عالم شہادت پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. فرض کرے کسی شخص نے حد نگاہ تک زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں میت کو دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دی. اب جس شخص کو اس گڑھے کا علم نہیں ہے، وہ اسے دیکھ سکے گا یا نہیں؟ وہ یقیناً اسے نہیں دیکھ سکے گا، اگرچہ وہ عالم محسوسات میں ہے، مگر اس کے باوس وہ اس کی وسط نہیں دیکھ سکتا، اسے وہی جانتا ہوگا جس نے اس کو مشاہدہ کیا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نے سمجھے بڑا لمبا گڑھا کھودا ہو حد نگاہ تک، اور کسی دوسرے شخص نے اس کو دفن کیا ہو اوپر اوپر کی جگہ پر، اب کوئی تھرڈ پرسن آ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بہت لمبی قبر کھودی گئی تھی، جس نے کھودا تھا اسی کو معلوم ہوگا، تو ہم تو یہ عالم محسوسات میں بھی نہیں دیکھ سکتے، تو جو عالم غیب کی خبریں ہمیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بظاہر ہم کو اگر قبر کھودیں گے تو چھوٹی نظر آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی روح کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے، یعنی اس کی قبر اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ لگتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ محسوس کس پر ہوتا ہے؟ روح پر محسوس ہوتا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ. اب لوگ سوال کرتے کہ کافر میت کے بارے میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر دو یا تین دن بعد بھی اس کی قبر کھولی جائے تو قبر کی تنگی کی وجہ سے اس کی پسلیاں نہ تو ٹیڑھی ہوتی ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کیسے عذاب ہوتا ہے، یعنی رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا تھا، یعنی انگلیوں کو دونوں انگلیوں کو آپس میں پیوست کر کے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر کے کہا تھا کہ قبر پر ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اس کو قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں جکڑ جاتی ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ ایک دوسرے کے اندر پھنسائے تو پسلیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایسے پھنس جاتی ہیں. تب لوگ سوال کرنے والے سوال کرتے کہ ہم نے تو قبر کو کھود کر دیکھا لیکن ہمیں تو قبر کی پسلیاں ایسی جکڑی بھی نظر نہیں آئیں، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹ بات کہی، ایسے نہیں ہو سکتا. ایکچولی یہ لوگ فلاسفہ والے لوگ ہیں جو فلسفے کے پیچھے پڑ کر جنہوں نے ہر چیز کو اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا، اور جو چیز ان کی عقل کی کسوٹی پر اتری اس کو لے لیا، اور جو چیز ان کی عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اتری اس کو ڈینائی کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اس لیے وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ عالم غیب سے اس کا تعلق ہے. عین ممکن ہے کہ ایسا ہو چکا ہو مگر جب قبر کھولی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لینے کی وجہ سے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر واپس لوٹا دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت بھی مختلف حالت میں موجود ہوتی تو اس پر ایمان لانا ایمان بالشہادہ ہو جاتا، ایمان بالغیب نہ ہوتا، کیونکہ اگر قبر میں پسلیاں دیکھنے کے لیے کھولی گئی قبر اور وہ جکڑی بھی ہوتی تو پھر تو وہ دیکھنا ہو جاتا نا، مشاہدہ ہو جاتا ہو، تو عالم غیب نہ ہوتا تو پھر بندے کا امتحان کیسے ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مردے پر پارا رکھ دیتے ہیں جو کہ سب چیزوں سے زیادہ حرکت کرتا اور پھیلتا ہے. پارا معلوم ہوگا نا آپ کو، برق بھی بولتے ہیں اس کو، مگر جب ہم ایک روز بعد آئیں گے تو اسی حالت میں موجود ہوگا جبکہ تم کہتے کہ فرشتے اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. جی، بیٹھنے والے پر پارا کس طرح باقی رہ سکتا ہے بھلا؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله. دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے طریقوں سے ڈینائی کرنا چاہتے ہیں، ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ عالم غیب پر یقین ہی نہیں رکھتے. تو اس کے جواب میں بھی یہی بات کہی جائے گی جو پہلے کہی جا چکی ہے کہ اس کا تعلق عالم بالغیب سے ہے جس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا ہم سب پر واجب ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پارے کو اس کی جگہ میں واپس لوٹا دے جبکہ وہ اس سے پہلے میت کے بیٹھنے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا ہو، ہے نا؟ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر وہ واقعی خواب کے مطابق ہوں تو وہ اپنے بستر پر پڑا سو نہ سکے گا. کبھی کبھی وہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور آدمی کو بھی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہی کچھ بیداری میں بھی دیکھ لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارا اس پر ایمان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی خواب میں ہمیشہ جیسے کچھ بچوں کو خواب دکھتا ہے کہ اچھا ارے ہم تو فلاں جگہ چلے گئے، یا بڑوں کو بھی خواب دکھتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس فلاں چیز آ گئی، لیکن کیا وہ سچی ہوتی ہے؟ جب اٹھ کر دیکھتے تو وہ چیز موجود نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص پریشانی کے خواب دیکھے تو اس کے اثر اس کے چہرے پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اور خوشگوار خواب دیکھے تو اس کے اثر بھی اس کے چہرے پر نظر آئیں گے. تو روح کے تعلق سے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ مشاہدے میں شمار نہیں ہوگا. روح کے اوپر کیا گزر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور غیبی امور کے تعلق سے بھی ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، قیاس کر سکتے ہیں بس. تو لہٰذا یعنی یہ نصوص صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو یہ چیز برحق ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو قبر کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے جو پھر ایک صحیح ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، کوئی بتائے گا؟ کیونکہ مین جو بات آتی ہے منکرین حدیث کی وہ قبر کے عذاب کے تعلق سے آتی ہے. کون بتائے گا کہ قبر کے عذاب سے ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے اور کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جی، ایمان بالغیب ہونا چاہیے، وہ تو صحیح ہے. جی بالکل، آپ پارا رکھ کے دیکھیں یا کچھ بھی کر کے دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پارے کو واپس اسی جگہ رکھ دے، رکھوا دے. کون کہے گا؟ عالیہ، حاجرہ، قبر کے عذاب سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جی، ایز اٹ از ایمان لانا چاہیے. جی ہاں، یقین ہونا چاہیے اس کے اوپر. جی، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اب دیکھنا، سب اجماع میں جو دلیل دی گئی، سب سے بیسٹ دلیل تو یہی ہے کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر کوئی شروع سے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قبر کا عذاب ہوگا تو اسی لیے تو اس سے بچنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے نا، ورنہ کیوں دعا کی جاتی؟ جی حاجرہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
ہمیں یہ
تو لہٰذا ہمیں ایز اٹ از اس پر ایمان لانا ہے، یعنی ہم کو تمام احادیث سے پتہ چلا، پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پتہ چلا کہ کس طرح سے قبر کا عذاب برحق ہے. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قبروں سے کے پاس سے گزرنے پر روتے تھے اور ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ موت سے تو اتنا نہیں ڈرتے لیکن قبر کو دیکھ کر ہمیشہ آپ گھبراتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، یعنی قبر سے ہی شروعات ہوگی انسان کے عذاب یا ثواب کی. تو اس سے بھی دلیل ہمیں پتہ چلتی ہے. تو بہرحال بہت سارے دلائل موجود ہیں الحمدللہ، بس اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہم کو ویسے ہی ایمان اور ویسے ہی یقین عطا کرے جیسے صحابہ کرام کو تھا، اور ہم ایسے عقل پرست لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا نہ ہو. جیسے میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ منکرین حدیث سے بچ کر رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ آپ کو گمراہ تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل ایسا انٹلیکچوئل طبقہ پیدا ہوا ہے جو آپ کو دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ بس صرف قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو. تو ایکچولی وہ ایک طرح سے قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں وہ لوگ. تو آپ کو بہت الرٹ رہنا ہے اور دیکھ کر رہنا ہے کہ کون آپ کس کو فالو کر رہے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ صحیح طور سے سنتے ہیں، یعنی اوتھینٹک اسکالر ہونا چاہیے جن کو آپ سنتے ہوں. ہر ایک کو سننا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کلاس ہماری پیج نمبر 389 سے ہم اسٹارٹ کریں گے، قیامت کبریٰ کے بارے میں.